الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج اتوار کا دن ہے اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے بارے میں بات ہوتی ہے اگرچہ آج کل ہم لوگ جو تعلیمات کا نتیجہ ہے یعنی وہ جو اشکالات ہیں بعض حضرات کو جس کی وجہ سے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر تھی اور ان اشکالات کو دور کرنے کی حضرت نے مختلف مکتوبات میں کوشش فرمائی ہے تو اس پر بات ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے بھی بہت وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں مکتوب نمبر 287 جو کہ اس سلسلے میں بہت بڑے انقلاب کی نشاندہی کرنے والی تھی جس میں کچھ غلط فہمیاں اس وقت بھی حضرت کو جو نظر آئی تھیں اس کے بارے میں حضرت نے بڑی تفصیل سے بات فرمائی ہے. اس میں ایک لفظ آیا تھا مجذوب متمکن. یہ لفظ تقریباً ہمیں کسی اور لٹریچر میں ملتا نہیں ہے, مطلب ہمیں پہلی دفعہ صرف اسی مکتوب شریف میں ملا ہے. تو گویا کہ اصطلاح بھی حضرت نے خود ایجاد فرمائی ہے, یہ مجذوب متمکن والی اصطلاح, اور یہ حضرت ہی کی شان تھی کہ وہ اس کو کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اس سلسلے کی تجدید بھی کرنے والے تھے اور تصحیح بھی کرنے والے تھے, اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں تھی ان کا ازالہ بھی فرما رہے تھے. اس لحاظ سے حضرت نے جب دیکھا کہ ہمارے نقشبندی سلسلے میں جذب چونکہ پہلے آتا ہے اور سلوک اس کے بعد آتا ہے, اور اس کے اندر مطلب غلط فہمیاں لوگوں کو کہ بعض لوگ صرف جذب کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں اور سلوک کی طرف نہیں جاتے, تو اس وجہ سے انہوں نے ایک باقاعدہ ایک زبردست قسم کی اصطلاح بنا لی جس کو مجذوب متمکن کہتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کسی کو یعنی اپنی اصلاح مقصود ہو تو اس کے لیے لفظ ہی کافی ہے, کسی اور تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ مجذوب کا جو لفظ ہے یہ تو جذب سے, مجذوب کا جو لفظ ہے یہ جذب سے, اس کا مطلب مجذوب تو ہے, مجذوب کو تو حضرت اس کو مانتا ہے مجذوب, لیکن یہ جو لفظ متمکن ہے یہ تمکین سے ہے. تمکین جو ہے یہ اصل میں قرار پانے کو کہتے ہیں, یعنی کسی چیز پر اسٹیبل ہونا, اسٹیبلش ہونا, یہ تمکین کہلاتا ہے. تلوین کے مقابلے میں, تلوین میں ویریشن ہے یعنی تبدیلی آتی رہتی ہے حالات میں, جبکہ تمکین میں ایک حال پر انسان ٹھہر جاتا ہے. یہ جو تمکین شعبہ ہے یہ سلوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, مطلب یہ کہ سلوک کے ذریعے سے انسان تمکین حاصل کرتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر جو نفسانی عوارض ہوتی ہیں وہ نفسانی عوارض ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرنے نہیں دیتے, بلکہ اس کے اندر مختلف وجوہات سے وہ یعنی تبدیلی آتی رہتی, کبھی کس وجہ سے, کبھی کس وجہ سے, کبھی کس وجہ سے. تو سٹیبل تبھی ہو سکتے کہ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں, پھر وہ تمکین کی صفت آ سکتی. لیکن حضرت نے اس سلسلے میں جو ارشاد فرمایا کہ تمکین جذب کے ساتھ جو حاصل کر لے, یعنی جذب کے بعد قرار پکڑے اور مطلب اسی کو کافی سمجھے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک لفظ کے ساتھ اگر ہم ملا دیں تو زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں بات آ جائے گی. ایک لفظ ہے تصوف اور ایک لفظ ہے متصوف. ہاں جی, تصوف کا لفظ تو یہی ہے کہ باقاعدہ یعنی ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے انسان رذائل کو دور کرتا ہے, اخلاق حمیدہ کو حاصل کرتا ہے, یہ مطلب یعنی باقاعدہ ایک پروسیجر ہے. لیکن متصوف وہ ہوتا ہے جو تصوف کی طرح نقل کر کے وہ چیزیں حاصل نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرتے جیسے اس نے حاصل کیا، اس کو متصور کرتے. یہ باقاعدہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب اس پر بات کی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے تصوف کو بگاڑا ہے، متصوف لوگوں نے. تو یہ جو متمکن کا لفظ ہے یہ بھی متصوف کے عنوان پر ہے یا نہیں؟ متصوف اور متمکن، یعنی مطلب ہے کہ زبردستی کو ہے کہ اس پر جو ہے نا مطلب جگہ پکڑنا، یہ متمکن ہے. تو اگرچہ وہ اس کے قابل نہیں ہے لیکن وہ اس نے مطلب وہ قرار پکڑ لیا ہے. تو جذب کے بعد اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت کافی بہت الرٹ ہے، ان لوگوں کو الرٹ کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 287 میں خانہ کعبہ والی مثال سے واضح کیا کہ جو کسی اور عمارت پر دھوکہ کھا گیا اور اس کو خانہ کعبہ سمجھا تو وہ علمن بھی خانہ کعبہ کی زیارت سے محروم ہے اور عملن بھی. اس طرح اگر کوئی شخص نقشبندی سلسلے کے عظیم انقلاب کے مطابق سلوک کے لیے اگر جذب کو حاصل کرنے میں کوشاں ہوں لیکن جذبی کیفیات میں تبدیلی کو سلوک کے 10 مقامات کا طے ہونا ہی سمجھ لے تو ایسے شخص تکمیل سے علمن بھی محروم ہے اور عملن بھی تکمیل سے محروم ہے. ایسے شخص کو حضرت رحمۃ اللہ مجذوب متمکن قرار دیا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی صبح کاذب کے مطابق فجر کی نماز پڑھے. آج کل کے دور میں تصوف میں خاص پریشانی کا سامنا تھا. سالکین سالہ سال سے اس طرح سے جڑنے کے باوجود کبائر میں مبتلا تھے. حضرت آپ تشریف لائے تو ایک بات میں ابھی عرض کر چکا ہوں تو دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے. وہ لفظ ہے مجذوب متمکن کا لفظ، چونکہ آج اسی پہ بات ہونی تھی تو میں نے عرض کیا کہ مجذوب متمکن کا لفظ ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، جو حضرت نے مطلب اس کو کہے کہ خود ہی ایجاد فرمایا ہے اور یہ کسی اور لٹریچر میں ہمیں نہیں مل رہا کہیں نہ پہلے، اور شاید بعد میں حضرت کے حوالے سے اگر کسی نے کہا ہو تو کہا ہوگا لیکن کسی اور حوالے سے ہمیں نہیں مل رہا مجذوب متمکن کا لفظ. اب اتنا زبردست طریقے سے ہی بنا ہے. یہ لفظ ہوتا ہے نا تصوف، تصوف کے ساتھ ایک لفظ ہے متصوف. جو متصوف کا لفظ ہے وہ گویا کہ صوفی نہیں ہوتا لیکن صوفی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مطلب یہ گویا کہ مطلب وہ زبردستی اپنے آپ کو صوفی کی طرح ظاہر کرتا ہے اور وہ صوفیوں کو بدنام کرتا ہے. تو یہاں کا لفظ متمکن ہے، تمکین سے متمکن، کیونکہ تمکین حاصل ہوتے سلوک کے ساتھ. اب جس نے سلوک تو نہیں کہ اور متمکن ہو جائے تو زبردستی والی بات ہے نا. تو مجذوب متمکن کا لفظ ہی سے گویا کہ ساری بات مطلب واضح ہو جاتی. اب جہاں تک حضرت نے بات کی، حضرت نے بالکل ایسی بات فرمائی ہے، مکتوب نمبر 287 بالکل موجود ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 287 میں خانہ کعبہ والی مثال سے واضح کیا کہ جو کسی اور عمارت پر دھوکہ کھا گیا اور اس کو خانہ کعبہ سمجھا تو علمن بھی خانہ کعبہ کی زیارت سے محروم ہے اور عملن بھی. اس طرح اگر کوئی شخص نقشبندی سلسلے کے عظیم انقلاب کے مطابق سلوک کے لیے اگر جذب کو حاصل کرنے میں کوشاں ہوں لیکن جذبی کیفیات میں تبدیلی کو ہی سلوک کے 10 مقامات کا طے ہونا سمجھ لے تو ایسا شخص تکمیل سے علمن بھی محروم ہے اور عملن بھی محروم ہے. ایسے شخص کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجذوب متمکن قرار دیا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی صبح کاذب کے مطابق فجر کی نماز پڑھ لے. آج کل کے دور میں تصوف میں ایک خاص قسم کی پریشانی کا سامنا تھا. سالکین سالہ سال سے اس راستے میں جڑنے کے باوجود کبائر میں مبتلا ہوتے تھے. اس کی وجہ سے خود بھی پریشانی کا سامنا تھا، ان کے ارد گرد کے لوگ بھی حیران تھے کہ اس راستے کا صحیح فائدہ بعض کو نصیب کیوں نہیں ہو رہا. اور تصوف جو کہ مٹنے کا نام ہے، سالکین میں سے بعض کو جو کاملین کہا گیا ان میں بھی شریعت کی پابندی مفقود نظر آنے لگی اور بعض نے مقامات کشف الہام کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ حضرت ان چیزوں کی نفی کر رہے ہیں. حضرت تو فرماتے ہیں وہی شریعت پر استقامت اور عقائد کی پختگی اصل ہے اور باقی چیزیں وہ اعلی ذوق کے سپرد ہیں، کیونکہ راستے کی چیزیں ہیں. مطلب اس کے ذریعے سے، بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے اس کے ذریعے سے طفلان طریقت کی تربیت ہوتی ہے، یعنی مطلب جو ہے نا وہ جو احوال اور کیفیات ہیں ان کے ذریعے سے تربیت ہوتی. تو بات تو صحیح ہے کیونکہ اصل چیز تو وہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں شریعت پر استقامت. اصل میں بات یہ کہ تصوف شریعت سے جدا تو نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تو مختلف نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاف ارشاد فرمایا ما انا علی و اصحابی، جس پر میں چلاؤں جس پر میرے صحابہ چلیں، تو کوئی تیسرا طریقہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، مطلب وہ تشریح جو صحابہ نے کی ہے وہی، اور جو صحابہ کا عمل تھا وہی ہمارے لیے معیار حق ہے، ہم کوئی اور طریقہ تو مطلب اس میں بنا نہیں سکتے. اب یہ کہ اگر کوئی چیز ہمیں اس پر لے آئے ما انا علی و اصحابی پر، تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ مقصود حاصل ہو گیا، یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے تھی وہ ہم نے پورا حاصل کر لیا. لیکن اگر وہ چیز تو رہ جائے، ہمیں وہ چیز حاصل نہ ہو اور بہت ساری چیزیں ہم اس کے اندر وہ شامل کر لیں کہ یہ حاصل ہو گیا، یہ حاصل ہو گیا، یہ حاصل ہو گیا، تو ہم نے کیا پایا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں پایا، اصل چیز تو مطلب رہ گئی. تو یہاں پر وہ بات ہے کہ جو تصوف جو کہ مٹنے کا نام تھا، سالکین میں سے بعض جو کاملین کا ان میں بھی شریعت کی پابندی مفقود نظر آنے، اور بعد نے مقامات اور کشف و الہام کو سب کچھ سمجھ لیا، بعد نے دوسرے سلاسل کو کمتر سمجھنا شروع کر لیا، اس لیے بعض مشائخ بھی اس سلسلے میں پریشان تھے. ہاں جی، اور کیا آخر راستہ تو بالکل درست ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ نتائج میں وہ بات نہیں بن پا رہی؟ اس کے دو ہی بڑی وجوہات ذہن میں آتی تھی، اول یہ کہ شاید یا تو راستہ کو درست سمجھا نہیں گیا، یا پھر اس پر عمل میں کہیں کوئی بات رہ رہی ہے، مطلب جس کی وجہ سے یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی. اس کشمکش میں جب ہماری نظر مجد الرفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوب نمبر 287 پر پڑی، جو نے اپنے بھائی کو بہت درد سے لکھا تھا، اس کا موضوع یہی تھا، چنانچہ مکتوب شریف کو شروع اس انداز میں کیا گیا ہے. جیسا کہ دیکھا گیا کہ طالبان طریقت اپنی کم ہمتی، پس فطرتی اور شیخ کامل و مکمل کی نامیابی کی وجہ سے رائے سلوک کا طویل راستہ اور بلند مطلب کو مختصر راستے اور پس مقاصد میں پڑھ کر نیچے لے آئے ہیں. یعنی کیسے آپ ذرا تھوڑے سے ان کو ہم جوڑ لے کے حضرت کیا کہہ رہے ہیں، مطلب وہ جو عظیم مقصد ہے اس کو بالاتاک رکھا گیا، اور وہ جو پس مقاصد ہے جو دوسری چیزیں جو اس کو حضرت اخروٹ اور منق اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہتے ہیں، ان چیزوں میں لوگ پڑ گئے، تو کوئی بات تو ہے نا، کوئی مسئلہ تو ہے. اور اس راہ میں ان کو جو بھی حقیر اور معمولی چیز میسر ہے اسی پر اکتفا کر لیا، اور اسی کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے، اور اسی کو حاصل ہونے پر خود کو منتہی اور کامل تصور کر لیا، اور وہ حوال جو کہ منتہی راہ اور واصلان درگاہ نے اپنے انجام کار اور نہایت روزگار کی وجہ سے بیان فرمائے، یہ پس فطر جماعت اپنی قوت متخیلہ کے غلبہ سے، بالکل ساری باتیں جو ہے نا قوت متخیل کے غلبہ کی وجہ سے ان کے کامل حوال کو اپنے ناقص حوال پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. متصوف والا لفظ بالکل صحیح مطلب اس کے لیے آتا ہے، کہ مطلب کو جو اصل حوال ہے، جو اصل بزرگوں کے حوال ہے، ان احوال کو اپنے ناقص حوال کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم بھی اس طرح مطلب جانا میں بھی چیز حاصل ہو گئی، یا ہم بھی اسی طریقے پر ہیں. اس میں حضرت نے صاف بیان فرمایا، اول یہ کہ رائے سلوک کے طویل راستہ کو مختصر کرنے کی وجہ سے، دوم اللہ کی رضا کے سوا دوسرے مقاصد بنانے کی وجہ سے، کیا ہے وہ؟ بزرگی، خلافت کا لالچ، کشف اور خواب وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، راستے سے بھٹک گئے اور کوشش نہ تمام ہی رہ گئی. ایسے حضرات کے لیے جو کہ اب منزل تک نہیں پہنچے لیکن انہوں نے اس کو منزل جان لیا، ان کو حضرت نے ملزوم متمکن کہا. اس کی تفصیل اسی مکتوب میں دیکھی جا سکتی. اب دیکھیں حضرت فرماتے ہیں، وہ مجذوب جنہوں نے سلوک کو توے نہیں کیا، وہ مجذوب جنہوں نے سلوک کو توے نہیں کیا، اگرچہ جذب کبھی رکھتے ہوں، ہاں کسی بھی راستے سے مجذوب ہوں، وہ ارباب قلوب کے گروہ میں داخل ہے، کیونکہ بغیر سلوک اور تزکیہ نفس کے وہ مقام قلب سے آگے گزر ہی نہیں سکتے. اور مقلب القلوب یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے، ان کا جذب انجذاب قلب ہے، اور ان کی محبت غرضی ہے ذاتی نہیں، کیونکہ نفس اس مقام میں روح کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ظلمت اور نور اس معاملے میں مخلوط ہیں، اور جب تک روح مطلوب کی طرف توجہ کرنے کے لیے نفس آزاد نہ ہو سکے، اور نفس روح سے جدا ہو کر بندے کے مقام پر نیچے نہ آ جائے، اس وقت تک مقام قلب کی تنگی سے مکمل طور پر نہیں نکل سکتے، اور مقلب القلوب تک نہیں پہنچ سکتے. ان حضرت نے اس میں بہت بڑی گھاٹی کا مطلب وہ ہے کہ ذکر کیا ہے، کہ جس وقت انسان جذب کی کیفیت حاصل کر لے، تو جذب اصل میں انجذاب جو ہے یہ قلبی چیز ہے، اور انجذاب قلبی جو ہوتا ہے اس میں جو ہے نا مطلب جو چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مقام قلب میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور مقام قلب میں روح اور نفس ملا ہوا ہے، ان دونوں کا مطلب وہ ملا ہوا ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے جو ہمارا روح جو آیا تھا پہلے آزاد تھا، وہ جس وقت نفس کے اندر گر گیا اور پابند ہو گیا، اور نفس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر لیا اپنے اغراض کے لیے، تو یہ اس وقت اس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو جدا کر سکتا ہے. یہ مقام قلب ہے. پہلے تو نفسی کا غلام ہوگا نا، مطلب پہلے تو اس میں کچھ، یعنی جب تک یہاں تک نہیں آیا تو پھر تو نفسی کے مطابق ہی چلے گا. لیکن مقام قلب پر پہنچنے میں یہ خوبی ہے کہ وہاں پہنچ کے اب یہ نفس سے اپنے روح کو آزاد کر سکتا ہے، اور اس کے آزاد کرنے کا طریقہ سلوک کا طے کرنا ہے. لہٰذا ایک اسٹپ طے ہو گیا اور وہ جذب حاصل، جذب کا حصول ہے. جذب حاصل ہو گیا، اب آگے جا کر سلوک طے کر کے تکمیل کر دے اپنی، آسان سی بات ہے. اس سالکین جو ذکر کی وجہ سے جو جذب ملتا ہے، اسی پر اطمینان حاصل کر نفس کی تزکیہ کی طرف مائل نہ ہو بلکہ جذبہ کی غلبہ سے جو ان کے قلب کی ایک حالت سے دوسری میں جاتا ہو محسوس ہو، اسی سے انہیں گمان کیا ہو کہ مقامات سلوک طے ہو کر چکے ہیں، اسی گروہ کو مرزوب متوکن کہا جاتا ہے. کئی طریقے سے حضرت نے سمجھایا نا، اور یہ لوگ ابھی منزل سے دور ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو واصل سمجھتے. اسی مکتوب میں مرزوب متوکن سے جڑے نقصانات کی طرف حضرت ارشادہ فرماتے ہیں، ان میں گروہ نے اس خیالی کمال اور وہمی وصال، اس خیالی کمال اور وہمی وصال کی بنیاد پر پیری مریدی مسند اور مخلوق کے پیشوائی کو منتخب کیا، اور اپنے نقصان کی وجہ سے بہت سے کمالات رکھنے والے لوگوں کو ضائع کر دیا، اور دوسرے کو بھی گمراہ کیا، خود بھی ضائع ہو گیا اور دوسروں کو بھی ضائع کیا. انہی کی ایک اور صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ کامل سمجھتے ہیں، یا نسبت کا بنسبت کاملین کے. اس بارے اس مکتوب شریف میں فرماتے ہیں، کمال کا تخیل وصال کا وہم. حضرت نے اس سلسلے میں بالکل جڑوں کو ہلایا، بالکل مطلب یعنی ہر چیز کو ہر طرف سے مطلب سمجھایا. کمال کا تخیل وصال کا وہم سالکان جذب نارسیدہ کی نسبت، سالکان جذب نارسیدہ کی نسبت مرزوبان سلوک نکردہ میں زیادہ ہوتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں الفاظ میں، فارسی کے الفاظ ہیں نا تو ذرا تھوڑا سا کھولنے پڑیں گے. سالکان جذب نارسیدہ، یہ سالک مرزوب کے بارے میں ہے، یعنی پہلے سلوک طے کر لے پھر اس کے بعد ان کو جذب ہو. تو جن نے سلوک تو طے کر لے لیکن ان کو جذب ابھی تک حاصل نہیں ہوا، یہ سالکان جذب نارسیدہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سالکان جذب نارسیدہ ہے، یعنی ان کو جذب وہ ابھی حاصل نہیں ہوا، سلوک انہوں نے طے کر لیا ہے. تو حضرت نے ان کو فرمایا، سالکان جذب نارسیدہ کی نسبت مرزوبان سلوک نہ کردہ، یعنی جذب جن کو حاصل ہو جس نے ابھی سلوک طے نہیں کیا ہو. ہاں جی بالکل، جذب تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے جب بھی عطا ہو جائے، ابھی اگر عطا نہیں ہوا، کیونکہ جذب وہ بھی تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، تو جب بھی دے گا. اگر نہیں دیا تو سالکان جذب نارسیدہ ہو گیا نا. سلوک تو ان کا اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ ہے، لیکن جذب وہ بھی ہو تو اپنے اختیار سے نہیں ہے نا. تو جن کو ابھی نہیں ملا، سالکان جذب نارسیدہ اس کو کہتے ہیں. اور مرزوب میں یہ بات ہے، جذب قصبی یہاں پر ہے، مرزوب سے مرزوبان سلوک نہ کردہ، یعنی جذب قصبی ان کو حاصل ہے، ابھی جذب وہ بھی کہتی بات ہی نہیں آئی کیونکہ سلوک کے بعد ہے وہ، تو جذب قصبی ان کو حاصل ہے لیکن ابھی سلوک نہیں تھے کیا، تو مرزوبان سلوک نہ کردہ یہ بات ہے، میں زیادہ ہوتا ہے کمال کا تخیل. اب دیکھیں حضرت صاف صاف بات فرما رہے ہیں، کمال کا تخیل وصال کا وہم، کیونکہ سلوک کے اندر یہ صفت ہے کہ اس میں انسان بیٹھتا ہے، مطلب یہ کہ کیونکہ اس میں انسان کو اپنی کمیاں عوارض نظر آتے، مطلب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں تو یہ بھی نہیں کر پا رہا، یہ بھی نہیں کر پا رہا، یہ بھی نہیں کر پا رہا، تو ان کو تو وہ تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کامل سمجھتے نہیں. آج جبکہ مرزوب جو ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے، آج اس کو کنٹرول پر سلوک کرتا ہے کہ پھر دوبارہ سلوک کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو ذرا پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر ہوں، یعنی اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں نا. تو کیونکہ مبتدی اور منتہی جذب کی صورت میں ایک دوسرے کے شریک ہے، دیکھا حضرت فرما رہے ہیں، کیونکہ مبتدی اور منتہی جذب کی صورت میں ایک دوسرے کے شریک ہے، اگرچہ حقیقت میں ایک دوسرے سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے. اب دیکھا حضرت نے کیا فرمایا، اب اس پر بھی کوئی زور کرے گا کہ جذب مبتدی کافی، یعنی بالکل صاف صاف بات ہے، کیونکہ مبتدی اور منتہی جذب کی صورت میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، یعنی صورتاً شکل ایک جیسی ہے، اگرچہ حقیقت میں ایک دوسرے سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے. یہ تو خود کو باکمال سمجھنے کی بات تھی، لیکن خود تو خود عوام بھی ان کو زیادہ باکمال سمجھتے ہیں. ہاں جی، اس کی وجہ حضرت بیان کرتے ہوئے اس مکتوب شریف میں فرماتے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرزوب متمکن، یعنی مقام قلب میں قرار پذیر مرزوب کی نسبت فائدہ اور فیض کے مقدار کے لحاظ سے منتہی مرجو سے زیادہ ہوتا ہے. منتہی کے فائدے مثلاً توجہ یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. منتہی کے فائدے کی کیفیت اور حلق مرزوب کے افائدے کی کیفیت سے زیادہ، کیونکہ منتہی مرجو کو بھی اگرچہ عالم کے ساتھ مناسبت ہے، ہاں، لیکن وہ ظاہری صورت میں ہے، لیکن حقیقت میں منتہی عالم سے جدا ہے، یعنی اس کو دل سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے ارادے سے اس کے ساتھ شامل ہے. ہاں جی، تو یعنی خلوت در انجمن جس کو مطلب کہتے ہیں نا، مطلب ویسے اس میں وہ ہے اگرچہ ان کے ساتھ ہے نہیں. ہاں جی، اچھا، لیکن حقیقت میں اور اصل رنگ میں رنگا ہوا ہے اور اس کو اسی میں بقا حاصل ہو گیا ہے، جبکہ مرزوب کو اس کے ساتھ حقیقتا مناسب ہے. ابھی تو ہی نہیں، ابھی تو مخلوق سے باہر نہیں گیا، ابھی تو مخلوق سے باہر گیا ہی نہیں. آج تو اس کو حقیقتا مناسب، اور وہ جملہ افراد عالم میں سے ایک ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں ایسے. پس ناچار طالبین مناسبت حقیقی کے باعث مرزوب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہاں جی، اور منتہی مرجوب سے فائدہ کم حاصل کرتے ہیں، لیکن کمالات ولایت کے مراتب کا فائدہ منتہی کے ساتھ مخصوص ہے. اصل میں یہ بات حضرت نے فرمائی کہ لوگوں کو ان کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، لوگ ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کے نزدیک وہ زیادہ بزرگ ہوتے ہیں. ہاں جی، چنانچہ اگر کسی ایسے شخص کو مقتدا بنے کہ جو کہ مرزوم متمکن تو سالکین کو ضائع کرنے والا، لیکن اپنی قوی توجہ کے بدولت جو کہ اس کو اس عالم کے ساتھ حقیقی مناسبت کی وجہ سے ہے، وہ لوگوں کاملین تک پہنچانے کا کام اگر لے تو بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ اپنے بارے میں معلوم ہو اس کو کہ میں تو ابھی پہنچا ہوا نہیں ہوں، تو اگر وہ یہ کام کر لے کہ جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو، ان کو جو ہے نا مطلب آل خیر کی طرف، منتہی مرجو کی طرف وہ کر لے، مائل کر دے، تو یہ ڈیوٹی بہت اچھا کر سکتے ہیں. ایسے ہیں ماشاء اللہ بعض رات ہوتے ہیں جو کہ جانتے ہیں اس چیز کو، تو ان کا توجہ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، بھائی نہیں میں فلاں کے پاس جاؤں، فلاں کے پاس جاؤں، مطلب وہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کام یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی توجہ سے روح کو جذب یاد آ جاتا ہے، جو اسے بدن سے تعلق سے پہلے تھا، لیکن وہ جذب جو حقیقی فنا کو حاصل کرنے کے بعد روح کو حاصل، وہ منتہی مرجو ہی کو حاصل ہوتا ہے. ہاں جی، کیونکہ فنا یہ تو اس کو حاصل ہے. عوام کو اس وجہ سے بھی مناسبت مرزوم متمکن سے زیادہ کبھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے روح میں وہ جذب پہلے سے چھپا ہوتا ہے، جبکہ فنا کے بعد والے جذب سے ان کی روح ابھی واقف ہی نہیں ہے. کیسے باریک باتوں کو حضرت چیڑ رہے ہیں، یہ کوئی اور چیڑ سکتا تھا؟ میں کہتا ہوں اگر یہ مکتوب شریف نہ ہوتا تو ہم اندھیرے میں ہوتے، اور ہمارے سوالات جو اشکالات جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا جواب کم از کم مطلب مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی اور دے پاتا. لیکن حضرت سے اللہ پاک نے یہ کام لے لیا کہ حضرت نے اپنے دور میں ہی ساری باتیں صاف کر لی. ایک بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی کہ آخر مرزوم متمکن پر پہلے حضرات نے اتنا زور کیوں نہیں دیا اور ہم کیوں دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں آ سکی کہ کیا مرزوم متمکن صرف نقشبندی میں ہوتے ہیں، کسی اور سلسلے میں نہیں ہو سکتے؟ تو پہلی بات کے جواب میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر گزرتا لمحہ زمانۂ رسالت سے دوری کے باعث زیادہ نفس کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے. گزشتہ زمانے میں انوارات رسالت زیادہ تھے اور نفس کی خواہشات کو پورے کرنے کے مواقع اور اشیاء بھی اب کثیر ہیں جو کہ پہلے انسانیت کے تصور میں بھی نہیں آتی تھی. ہاں جی، نمبر دو، جو پہلی خانقاہوں کی ترتیب اور ماحول تھا وہ اب نہیں رہا. اب خانقاہوں کی ترتیب اور ماحول ہی پہلے ماحول سے بہت مجاہدہ ہو جاتا تھا، جیسے تہجد سے لے کر عشاء کی نماز تک سارے مسنون معمولات وغیرہ، اس کے ذریعے سے وہ مجاہدات کے ذریعے سے بہت لوگ کی اصلاح ہو جاتی تھی. تین، کثرت ذکر کی وجہ سے سلوک بہت آسانی سے ہو جاتا، اسی وجہ سے سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور خانقاہ موسیٰ ذی شریف میں اس پر بہت توجہ دی جاتی تھی. ایک ایک لطیفہ پر بعض اوقات ایک ایک سال بھی لگواتے تھے، اور ایک ایک لاکھ اس مزاد لطائف پر کروانے کا معمول تھا، اور پھر لطائف کے بعد اس مزاد کو بھی 10,000، بعض مقامات اس سے بھی زیادہ پر لے جاتے تھے. یعنی مراقبات سے پہلے بہت کٹن محنت سے سالوں کو گزارتے تھے، اور ساتھ ساتھ کئی ماہ لگاتار خانقاہ میں رہتے ہوئے مسنون مجاہدہ اور شیخ اور پیر بھائیوں کی خدمت کرتے ہوئے مسلسل مجاہدہ بھی ہو رہا ہوتا. کم از کم یہ خانقاہ جو مطلب جو ہے نا سراجیہ، یہ کم از کم اس کے تو ہمیں خود معلومات ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا تعلق یعنی کہ ساتھ، تو وہاں پر ظاہر یہ چیزیں تو باقاعدہ اس طرح ہوتی تھیں. تو یہ ہمارے جو تھے مطلب قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ، میرے والد صاحب کے شیخ تھے، تو مطلب ڈیڑھ سال حضرت کے خانقاہ میں رہے ہیں، ڈیڑھ سال، اور اپنے گھر گئے نہیں، حتیٰ کہ بیمار ہوئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ تبدیلی آب و ہوا کے لیے اس جگہ کو بدل لیں. تو حضرت نے بھی، جو احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان نے بھی فرمایا کہ آپ چلے جائیں. تو رو پڑے، کہتے ہیں مجھے مطلب یہاں سے نہ نکالا جائے. اس کے بعد پھر الحمدللہ حضرت نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے دعا کی برکت سے ان کو صحت عطا فرمائی، اور پھر وہ ڈیڑھ سال کے بعد پھر حضرت نے ان کو رخصت کیا. ڈیڑھ سال مسلسل، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم مقداروں میں ہے، پہلے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا. یہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے دیر صاحب تھے، انہوں نے کتنا مطلب خدمت کی تھی، جاتے ہی کنویں کے بنانے پہ لگ گئے تھے، عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں ادھر ہوتی تھی نا، کثرت ذکر خود بھی مجاہدہ کی قسم بن گیا، اور پھر خانقاہ کے معمولات اور اس کے لگاتار وقت خانقاہ میں گزارنا، یہ سب بہت معمول کی بات ہی تھی. سالکین خانقاہ میں یا تو بہت لمبے عرصے پڑے رہتے جب تک کام نہ بن جاتے، پھر بار بار آ کر عرصہ گزارتے. حضرت خالد کردی کو دسرو کا خانقاہ مظہری میں تشریف لانا، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عامیوں کی طرح مسلسل 7 ماہ کا عرصہ گزارنا، یہ سب مجاہدہ تھا. ہاں جی، اچھا. اور سلسلہ عالی نقشبندی کی خانقاہوں میں اس کی مثال کثرت سے ملتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ کیا اب یہ استعداد لوگوں میں موجود رہے، تو کیا استعداد اتنی ہے جتنی پہلے تھی، اور کیا اب لوگ کئی کئی ماہ اور سال سال خانقاہ میں گزار سکتے ہیں، کیا ان کی تعداد بھی اتنی ہوگی جتنی پہلے تھی؟ تو اگر بعض یہ کر سکے تو بعض نہ کر سکے، تو پھر جو حضرت نہیں کر سکتے ان کے لیے اس مکتوب کی روشنی میں کچھ حاصل کرنا، تاکہ لوگ اس مجذوم تمکن کی گھاٹی میں نہ پہنچ جائے جو کہ ہو رہا ہے. دوسری بات، کیا یہ صرف نقشبندی سلسلے میں ہے ایسا ہے، اور باقی سلاسل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت مجدد قدسرو خود مکتوب شریف میں دیتے ہیں، کیونکہ سلسلہ عالیہ میں جذب سلوک پر مقدم ہے، جو کہ اس کا امتیاز بھی ہے. اس امتیاز سے اگر فائدہ حاصل نہ کیا، سلوک تو نہ کیا، تو مجذوم متمکن کی صورت میں نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے. ہاں جی، باقی سلاسل میں بھی اگر سلوک تو کرنے کی طرف توجہ نہ دی جائے، تو اس کے نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے، اور ہوتے بھی ہیں. مجذوم متمکن سے بچنے کے لیے یا تو وہی ترتیب اختیاری جو ہمارے بڑوں نے رکھی تھی ماشاء اللہ، اور کئی کئی ماں خانقاہوں میں اگر ذکر فکر اور خدمت میں مصروف رہا جائے، ظاہری بات ہے کہ بعض صاحب ذوق شاید ایسا کر لیں، لیکن باقی حضرات کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اگر ذکر مناسب ترتیب کے ساتھ اور معمول کی زندگی کو زیادہ متاثر کیے بغیر کچھ مجاہدات اعتدال میں کروائے جائیں، تو امید ہے کہ عوام کو بہت نفع ہوگا، جبکہ خواص کے لیے تو پہلا طریق موجود ہے، اسے تو کوئی ممانعت بھی نہیں، واللہ اعلم. اچھا، اس میں اب میں ایک بات عرض کر دوں، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اسے عرض کر سکوں. وہ یہ ہے، نقشبندی سلسلے کا ایک طور امتیاز ہے، اور وہ یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں جو مجاہدہ ہے وہ شرعی مجاہدے کو جو مطلب شرعی مسنون مجاہدہ اور شرعی مجاہدہ ہے، جیسے صحابہ کیا ہوتا تھا، اس کو عزیمت کے ساتھ کر رخصت نہ کرنا اختیار کرنا، یہ باقاعدہ حضرت کے اس میں رخصت نہ مطلب اس میں اختیار کرنا، عزیمت کے ساتھ. جو سنت کو عزیمت کے ساتھ کرے گا، اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں. بالخصوص جو فرمایا کہ آخر وقت میں سنت پر چلنے ایسا ہوگا جیسے کہ کپڑا مطلب ڈال دیا جائے کانٹوں پر، کھینچا جائے تو جیسی حالت ہوگی اس کی طرح ہوگی. اب آج کل اگر سنت پر اس طرح چلنے کی کوشش کی جائے تو اس مجاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کون سے مجاہدے کی ضرورت ہوگی پھر؟ تو یہ بات موجود ہے کہ مطلب جو اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ لوگوں نے سلیکٹڈ سنتیں لی ہیں، میٹھی میٹھو کا اور کڑوا تو والی بات ہے، جو معاملات کی سنتیں ہیں، جو معاشرت کی سنتیں ہیں، جو مطلب جس میں انسان کی جان لگتی ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، وہاں خاموشی ہے. لیکن وہ جو مطلب ظاہری سنتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے نا مطلب وہ سارا زور لگاتے ہیں کہ ہم دیکھو سنت کے اوپر چل رہے ہیں، حالانکہ باقی جگہوں پہ جہاں پہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی طرف پرواہ نہیں. کیونکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آپ سنت کی بات کر رہے ہیں، سنت تو بعد کی بات ہے، لوگ فرائض کو چھوڑ دیں، فرائض کا چھوڑنا حرام ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ والی بات ہے، مطلب یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم لوگ یہی بات کر لیں. یعنی مثال کے طور پر جو سلوک ہے نقشبندی سلوک اگر ہم طے کرنا چاہے تو اگر ہم اس طریقے پر عمل کر لیں تو یہ صبر بھی اس میں حاصل ہو جائے گا, توکل بھی اس میں حاصل ہو جائے گا, اس میں ریاضت بھی ہو جائے گا, اس میں تمام مقامات خود بخود ہو جائیں گے. لیکن اس طریقے سے, عظیمت کے طریقے سے, شیخ کی نگرانی میں باقاعدہ. اور اس میں ایک بات اور ہے جو کم از کم اس وقت نقشبندی سلسلوں میں مجھے نظر نہیں آ رہا, جس کا مجھے بہت زیادہ یعنی سوالات جس میں کہتا ہوں نا میرے ذہن میں جو تھے, کہ نقشبندی سلسلے میں شیخ کبھی آج کل مرید سے رضائل کے بارے میں نہیں پوچھتا. یہ رواج ہی نہیں ہے کہ رضائل کے بارے میں پوچھ لیا جائے, مطلب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور اس طرح کیا ہو, تم یہ کیا کرتے ہو, یہ کیسے کرتے ہو. ہاں جی, ایوب کے بارے میں پوچھنا ہو, تمام چیزوں کے بارے میں, اس کے بارے میں ذکر نہیں, صرف مراقبات کی بات کرتے ہیں. اچھا آپ فلاں مراقبہ کر لو, فلاں کر لو, فلاں سبق ہے, فلاں سبق ہے. سبق سے خود بخود اصلاح ہو جانا تو جذب والی بات ہے. تو جب تک آپ رضائل کو نہیں چڑھیں گے اس وقت تک تو آپ کا سلوک تو ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ سلوک رضائل کو دبانے کا نام ہے. مقام کیا چیز ہے؟ مقامی ریاضت کیا چیز ہے؟ نفس کی سستی کو دور کرنا ہے. جب تک آپ نفس کے اس رزیلے کو دور نہیں کریں گے تو مجھے بتاؤ آپ کو کیا حاصل ہو سکتا. اس طرح کنات کیا چیز ہے؟ کنات مقام کنات کیا چیز ہے؟ حرص کو دور کرنا ہے نا. تو جب تک آپ نے حرص والی بات کو نہیں ختم کیا تو اس وقت تک مطلب یعنی آپ نے تو کچھ حاصل نہیں کیا. آپ جتنے بے شک مراقبے کر لیں لیکن وہ چیز تو اب تو ادھر ہی ہے نا. تو یہ اصل میں والی بات ہے کہ اس کو ہم ذرا اس کو اپنے طور پہ دیکھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی میں اگلے اس پہ جا رہا ہوں, مقامات طے کرنے سے کیا مراد ہے؟ مقامات طے کرنے سے کیا مراد, مقامات طے کرنے سے کیا مراد ہے, یہ ہم سوال ہے. اس کی ایک وجہ ہے, جس طرح حال کے دو معنی ہیں, ایک تبدیل ہونے والی کیفیت جس کو تلوین کہتے ہیں, اس کے بارے میں جب کوئی سالک اپنے کیفیات کی بات کرتے ہیں کہ فلاں کیفیت تھی جو اچھی تھی اب نہیں رہی, تو شیخ اس کو کہتا کوئی بات نہیں, یہ احوال بدلتے رہتے ہیں, اصل تو مقام ہے. یعنی حال کے جو تبدیل ہونے والے حال ہے اس کے مقابلے میں مقام, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں. دوسرا معنی حال کا وہ ہے جو جانداری کے معنی میں آتا ہے, یعنی صرف بات نہیں ہو بلکہ ایک حقیقت پا لی, یعنی قال کے مقابلے میں جس کو بولا جائے, قال کے مقابلے میں حال, قال رب اگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامل شو. بس اس طرح مقام بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو وہ ہے جس کو مرتبہ کے معنی میں لاتے ہیں اور ایک وہ جس کو استقامت کے معنی میں لاتے ہیں. اب جو یہاں پر مقامات سلوک ہے یہ استقامت کے معنی میں ہے, اور لوگ اس کو سمجھے ہوئے وہ ٹائٹلز مطلب جو جس کو مطلب مرتبہ کے معنی میں جو ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. میں ایک آرمی آرگنائزیشن میں تھا تو لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہمارے جو تھے ساتھ ہمارے بڑے تھے, تو ہمارے کلیگ مطلب جانے اس نے مطلب کوئی کام اس کو دیا تو اس نے کر لیا. اس نے کہا بھائی آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی تو اس پر کیا شاباش ہے, ڈیوٹی پوری کرنے پہ تو کوئی شاباش نہیں ہے. ہاں میں کرتا ہوں لیکن آپ کسی اور سے شاباش نہ مانگے, یہ تو آپ نے ڈیوٹی پوری, آپ کی ذمہ داری یہی تھی. اب ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض چلا جائے اور اس کا علاج کر لے تو اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی نا, وہ تو اس کے پاس گیا کس لیے تھا, اسی لیے تو گیا تھا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ آپ جب یعنی جیسے رشوت مطلب ہوتا ہے مطلب وہ جو ہے نا وہ ایک افسر کے پاس جاتے ہیں آپ کا اس کے ساتھ کام ہے تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے, وہ آپ کے اس کے مقابلے میں اگر آپ سے کچھ مانگے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے, وہ رشوت کہہ دیں گے, مطلب یہ رشوت ہے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو رضائل ہیں, رضائل کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. قد افلح من زکاہا, ہماری گردن ہی تب چھوٹے گی جب ہم رضائل کو دبائیں گے, ہمارا کام ہی یہی ہے. قد افلح من زکا, وہ قد خواب کیوں, اس کے مقابلے میں قد خواب من دسا ہے. تو قد خواب من دسا کے وعید سے بچنے کے لیے قد افلح من زکا کی طرف آنا پڑے گا, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازم ہے. تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ استقامت کے معنی میں آتا ہے. استقامت کے معنی کہ آپ اپنے رضائل کو دبا کر اعمال پر استقامت اختیار کر لیں, یہ مقامات, یہ مقام لوگوں نے اس کو اس مقام کی طرف جیسے بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں نا اس کی طرف یہ بات کرتے. آپ یقین جانیے مجھے تو زیادہ ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا, تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھا ایک صاحب نے حرم شریف میں, افغانی تھے, افغانی عالم تھے, مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کون سا موقع، میں ذکر کر رہا تھا، تو اس کو ذکر شاید برا لگ رہا ہوگا، واللہ اعلم، کوئی پتہ نہیں مسئلہ ہوگا اس کو، تو مجھے کہتا ہے آپ کا کون سا مقام ہے. اس وقت مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ چیز اتنی مشہور تھی، اتنی مشہور تھی کہ میں نے اسے کہا ہمیں ان مقامات کے بارے میں کچھ نہیں علم ہوتا، یہ نقشبندی حضرات آپس میں باتیں کرتے رہتے. یعنی دیکھ رہا اس وقت بھی میرے ذہن میں کیا بات تھی کہ ہمیں نقشبند مقامات کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ کون سا مقام ہے، کیونکہ ہمارے شیخ چشتی تھے، تو کبھی مقام کا لفظ تو ہم نے اسے اس طرح سنا بھی نہیں تھا. تو ہم نے کہا ہم لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، یہ باتیں نقشبندی حضرات کرتے رہتے. پھر اس نے جو سوال کر لیا تو سوال پر سوال، سوال پر سوال، بہن پتہ چلا او ہو غیر مقلد ہے، اور وہ تو ہمیں چڑھنا چاہتے ہیں، وہ تو چشتی نقشبندی والی بات نہیں ہے، یہ تو کچھ اور مسئلہ ہے. تو پھر اس کے بعد ذرا میں بھی الرٹ ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کر رہا، تو آپ خوش ہو یا نہ خوش ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ مجھے شاباش دیں یا مجھے کچھ اور سمجھیں، اس پر میں مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی تو میں کسی اور ستون کے پیچھے بیٹھ کر کر لوں گا، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، یہی میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کیا کروں. موٹا اور جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کسی اور ستون کے پیچھے بیٹھ گیا اور اپنا ذکر جاری رکھا. میرے ایک دوست وہاں رہ گئے، وہ ووٹے نہیں میرے ساتھ، وہ ادھر ہی رہ گئے. بعد میں اس دوست نے مجھے کہا کہ بڑا غصہ تھا، کہتے بڑا گستاخ ہے. میں نے کہا گستاخ کو گستاخ ٹکر گیا، ایسے ہوتے بس دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو مطلب میرا یہ کہ یعنی ہمارے ہاں یہ چیزیں دی نہیں، سوچ ہی نہیں تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو بہرحال یہ، اور وہ جو استقامت کے معنی میں تھے، یعنی کسی رذیلے کے دفعہ میں کامیاب ہو جائے پھر استقامت ہو، تو اس کو بھی مقام کہتے ہیں. اور اصل میں مقامات جو دے کرنے اس سے یہی مراد ہیں. جیسے حرص کو ام الامراض بھی کہتے ہیں، اگر اس پر قابو پا لے تو اس کو مقام کینات کہتے ہیں. تو اصل میں مقامات نفس کے جو رذائل اور کمزوریاں ہیں اس پر قابو پانے کا نام ہے. جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا قد افلح من زکاہ، میں زکاہ سے مراد یہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے نفس پر قابو پا لیا، اسی بھی یہی مراد ہے. مقامات کی تعداد مختلف بزرگوں کے ہاں مختلف ہے، لیکن حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم 10 مقامات کو بالتفصیل طے کرنا لازم ہے، اس کے بغیر سلوک طے نہیں ہوتا. وہ 10 مقامات مندرجہ ذیل ہیں: مقام توبہ، مقام انابت، مقام کنات، مقام ریاضت، مقام تقویٰ، مقام صبر، مقام زہد، مقام توکل، مقام تسلیم اور مقام رضا. اس پر میں نے ایک دفعہ بڑا غور کیا اور شاید اس پر کچھ کام بھی کروں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. وہ یہ ہے کہ باقی سارے مقامات اس سے نکلتے ہیں، ان کے مختلف کمبینیشن سے وہ مقامات مطلب جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب حضرت نے جو 10 مقامات بتائے ہیں، تو اگر یہ طے کر لیے تو واقعی باقی سارے مقامات جو ہے نا اسی میں انشاءاللہ طے ہو جائے گی. تو وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں مقامات، اب ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے، اگر یہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہے، تو اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ سا لکھنا ٹھیک ہے. بعض حضرات یہاں تک کہتے کہ دو طریقے، ایک جذب کا ہے اور دوسرا سلوک کا، اور دونوں سے ہو سکتا ہے، دونوں سے میں کسی سے بھی اصلاح ہو سکتی. اب یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کو نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑے نقشبندی شیخ ہیں، یہ اس نے لکھا ہے، میں ہو بہو نقل کر کے آج میں لکھوایا ہے، ہو بہو نقل کر کے، مطلب جو ہے نا میں نے کوئی اپنی طرف سے ان سے لکھوایا. ہاں جی، اب جب ہم شروع کرتے ہیں تو لطیف قلب سے شروع کرتے ہیں، چونکہ اصلاح کے دو طریقے، یا تو دل کو محبت سے بھر دو تو محبت کی وجہ سے بندہ محبوب کی ہر بات مانتا پھرے گا، ان المحب لما يحب متیون، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ نفس پر محنت کر کے اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کو شریعت کے لگام ڈالی جائے، وہ بھی طریقہ ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اب اس تمام باتوں کی روشنی میں دیکھو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، کیا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حضرت تو فرماتے ہیں یہ دونوں، ان میں سے ایک نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوا، راستے میں رہ گیا بیچارہ. اور یہ صاحب کہتے ہیں نہیں، ان میں سے جس میں بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک بعض نے کہا ہے کہ جذب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لفٹ پہ چڑھنا، اور سلوک کی مثال ایسی جیسے سیڑھے پہ چڑھنا. تو آپ سیڑھے پہ چڑھے چاہے لفٹ پہ چڑھے، ایک ہی بات ہے، مطلب مقام تو وہی ہے، وہ وہاں تک تو پہنچ ہی جاؤ گے. اچھا، اب مشائخ نقشبند، دل کے مراقبے سے کام شروع کرتے ہیں، اور چونکہ دل کو نفس کے ساتھ مناسب آتے ہیں تو نفس کا تزکیہ اور نفس کی اصلاح اس کے ضمن میں ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کا دل کو اللہ کی محبت سے بھریں گے تو نفس کا خود بخود تزکیہ ہوتا چلا جائے گا، یہ ستھرا ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر گندگی، انانیت، تکبر، یہ چیزیں نکلتی چلی جائیں گی. اس کو ہمارے بزرگوں نے الفاظ میں بیان کیا، اندراج و نہایت فی البدایہ. نہایت کہتے ہیں آخر کو اور بدایت کہتے ہیں ابتدا کو، کہ دیکھو ابتدا میں محنت کرتے ہیں مگر اس میں انتہائی نعمت بھی انسان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ انفسی سیر میں افاقی سیر خود بخود ہو جاتی ہے. انفسی کہتے ہیں عالم امر کے لطائف کو، چونکہ اندر سے وابستہ ہے تو یہ انفسی سیر ہے، اس میں جو عالم خلق کی جو سیر ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے. تو کسی نے کہہ دیا اندراج نہایت فی البدایہ، اور کسی نے کہہ دیا کہ سیر انفسی کے ضمن میں سیر افاقی خود بخود ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے عالم امر کے لطائف کو نور سے منور کریں، عالم خلق کے لطائف خود بخود منور ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کو سیر انفسی کہا اور اس کو سیر افاقی. اب یہ الفاظ کہیں لے کے ہوئے کہ بھائی سیر انفسی کے ضمن میں سیر افاقی ہو جاتا ہے، ہوتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا سمجھنا اب آسان ہو گیا کہ سیر انفسی کیا ہے اور سیر افاقی. یہ کلام ختم ہو گیا. اب تھوڑا سا غور فرمایا کہ اس میں کیا مطلب بات ہے، یعنی مطلب کون کون سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور کس طریقے سے مطلب ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی. اب میں اگر کہوں کہ حضرت کے اس پورے مکتوب نمبر 287 کو ایک طرف کر دو اور یہ سٹیٹمنٹ کر دو، تو میں اس روشنی میں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں، کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضرت کی بات کو غلط قرار دینے کا طریقہ ہے، اس کی نیت ہے باقاعدہ کہ حضرت نے غلط کہا ہے. اور اتنی بڑی جرت ایک نقشبندی شیخ کو کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے سلسلے کے اتنے بڑے شیخ کے ساتھ اس طرح گستاخی سے پیش آ جائے؟ پھر ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ یہ کوئی مطلب طریقہ تو نہیں ہے. خدا کے بندو ذرا تھوڑا سا غور کر لو، آپ کہہ کیا رہے ہیں، حضرت کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. مطلب کم از کم احساس کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں چلو جی اگر نہیں کر رہے ہو تو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. مطلب ظاہر خاموشی بھی ایک مجبوری ہے، لیکن یہ ہے بات کہ مطلب اس کے مقابلے میں، اپنے شیخ کے مقابلے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ تمام نقشبندی بزرگوں کے، جتنے بھی نقشبندی سب کے شیخ ہیں، تو اپنے شیخ کے مقابلے میں بات کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت رحمۃ اللہ نے مکتوب نمبر 287 میں دونوں کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا، ملاحظہ فرمائیے. وہ چونکہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جذب سلوک پر مقدم ہے، یعنی یہاں جذب پہلے ہوتا ہے، سلوک بعد میں طے کرایا جاتا ہے، اس لیے اس طریقے کے مرزوب کو جو سلوک کے دولت سے مشرف نہیں ہوئے ان کو اس قسم کا خیال اور وہم بہت زیادہ لاحق ہو جاتا ہے. ان میں ایک جمعہ جس کو مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل ہو جاتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلوک کے منازل قطع ہو گئی ہیں اور سیر اللہ کے راستے طے ہو گئے، ان تبدیلیوں سے اپنے آپ کو مرزوب صالح خیال کر بیٹھے ہیں. اس لیے فطور وحل دل میں آیا کہ جذب و سلوک کے بیان میں دونوں کام کے فرق کے بارے میں کچھ فکر لے، نیز وہ خاصیتیں بلی کیجیے جو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے. بس حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کو اس مکتوب شریف میں واضح تنبیہ فرمائی کہ عام طور پر نقشبندی طریقہ جذب و سلوک دونوں کے طے کرنے کا نام ہے، البتہ اس میں جذب پہلے حاصل کیا جاتا ہے اور سلوک بعد میں طے کیا، الا کہ کوئی محبوبین میں سے ہو. محبوبین کے لیے کوئی طریقہ ہم نہیں بتاتے، وہ اللہ پاک کا، جو اللہ کا محبوب ہے ان کو اللہ تعالیٰ مفت میں دے دے، تم کیا کر سکتے، وہ کچھ بھی نہ کرے، مفت میں دے دے. جیسے میں مثال دوں، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آگ کے لیے، اسے پیغمبر ہی مل گئی. تو وہ تو مطلب ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، جس کو جو دینا چاہے وہ دے دے، محبوبین کے لیے کوئی قانون نہیں. لیکن حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا، باوجود اس کے کہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی مجاہدہ اور ریاضت کر لے تو ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے. یہ بھی مکتوب نمبر 86 میں ہے. تو محبوبین کا معاملہ الگ ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، ان کا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وہی مطلب جو ہے نا وہ سب کچھ دیتا ہے. جی حضرت، دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، مثال دیتا ہوں صرف. حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو غالباً شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں نہیں وہ مبرہ اور ہے، ان کا ساتھ تو مناظر ہوا تھا، یہ مناظرہ والا نہیں ہے. تو ان کے والد ان کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، یعنی ان کا کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیج دیا. تو ان کے والد صاحب کے پاس گئے، ان کے والد صاحب ان کے جاننے والے تھے، تو ان سے کہا کہ اپنی اولاد کو میرے ساتھ ملاؤ، بچوں کو ملاؤ میرے ساتھ. تو جتنے بچے تھے وہ ان میں سے، وہ جو ایک جو آوارہ پھرتا تھا جنگلوں میں، تو وہ جو ہے نا مطلب وہ ان کو نہیں لایا اور باقی سب لائے. تو حضرت نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا آپ سب نہیں لائے، کوئی رہ گیا. انہوں نے کہا حضرت ایک رہ گیا، اس کا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. انہوں نے کہا ملا تو لینا، ملا تو لیں. تو انہوں نے بلایا ان کو کہ آ جاؤ. جب آئے تو انہوں نے دور سے جب حضرت کو دیکھا تو انہوں نے شعر پڑھا کہ آپ سب کے اوپر توجہ کرنے والے کچھ جو ہمارے طرف بھی کر دیں. تو حضرت نے فرمایا توجہ میں کر، توجہ میں کر. ان کے والد کیا فرمایا، بس یہ مجھے دے دو، مجھے یہ چاہیے، چلو اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ جذب ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو پہلے سے ان کو جذب حاصل تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو رستہ دینے کے لیے شیخ خود بھیج دیا.
جی کسی شیخ کے پاس پہنچا دینا اللہ تعالیٰ، جی بندہ کہیں اور
جا. اصل میں آپ کو بتاؤں جذب اور کسب کے اندر فرق کیا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں. بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ جذب بھی دو قسم کا ہے نا، یعنی ایک ہوتا ہے جذب کسبی اور ایک جذب وہابی ہے نا، وہ بتا. اب جذب تو بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہی کھینچتے اس کو، لیکن آپ کچھ ایسے عمل، بلکہ اس کا میرے خیال میں گزر گیا، حضرت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بعض چیزوں کے لیے ذرائع بن جاتے ہیں، جیسے سنت بھی ایک ذریعہ ہے کہ سنت پر عمل کریں گے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کھینچ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ بھی جذب کسبی ہو گیا، حضرت نے مطلب جانب اس کو کہ یہ بھی جذب کسبی ہو گیا. اس طرح اور جو اسباب ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے سے جو جذب حاصل ہوتا ہے یہ جذب کسبی ہے. لیکن جس کو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ پہلے سے نصیب فرما دیں اور بعد میں لوگوں کے ان کے پاس پہنچا دیں یعنی راستہ دکھانے کے لیے، وہ محبوبین ہیں. یعنی اس کو ہم مجذوب بعد میں کہیں گے، محبوب پہلے کہیں گے، مجذوب بعد میں کہیں گے، محبوب پہلے کہیں. تو محبوب جس کو پہلے کہا گیا، ان کا طریقہ یہ کہ ان کو جذب خود بخود حاصل ہوگا، پہلے ان کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، ٹھیک ہے نا. ان کو بھی بعد میں سلوک طے کرایا جائے گا، اگر ان سے کام لینا ہوا تو، نہیں لینا ہوا تو بس اسی پہ رکھ دیں گے. مطلب ظاہر ہے اسے اللہ تعالیٰ کو بعض لوگوں سے مختلف کام لیتے ہیں، تو بعض سے مخلوق کے اعداد کا کام نہیں لیتے، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن جن سے بھی مخلوق کے اعداد کا کام لینا ہوگا تو ان کو پھر سلوک کی طرف لگا دیتے ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہمارے قریبی دور میں ہمارے کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو ویسی نسبت حاصل تھی اور بہت کبھی نسبت حاصل تھی. ہاں جی، لیکن یہ والی بات کہ یہاں تک کہ حضرت پہ اوپر یہ ایک وحشت تھی کہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی. اب لوگ آنے لگے، اب لوگ آنے لگے تو حضرت نے پہلے یہ کر دیا، لنگر بند کر دیا. لنگر بند کرنے کے بعد پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کو دینا شروع کیا کھانا پینا، جو محلے ادھر ادھر تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت نے ان کو بھی کہہ دیا اگر میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو ان کو کچھ نہ دو. تو اس کے بعد لوگ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں، یعنی پکانے والے سارے نظام بھی لے آئیں. اب جب لائے تو حضرت نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کو توڑ دو، ان کے گڑے توڑ دو، ان کے دیکچے توڑ دو. توڑوا دیا گیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم مر جائیں گے ادھر، بس ٹھیک ہے ہم جائیں گے. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اب کیا کروں، میں نے تو اپنے آپ کو بچانا چاہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مبتلا کرنا چاہتے تو چلو ٹھیک ہے اب صحیح ہے. پھر انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ان کے لنگ بولو. اب یہ کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، یہ مطلب وہ چیز ہے. تو پہلے مطلب ظاہر ہے اللہ جل شانہ جن کے لیے اس قسم کا نظام بنا ہے. اب سب سے بڑے مثال پیغمبر ہے. پیغمبر کو مطلب کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان میں سے منتخب کر سکتے ہیں، کسی میں بھی. بعد میں ان کو ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن منتخب تو اس وقت ہو جاتے ہیں. اس وقت تو انہیں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن منتخب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا مطلب اللہ جل شانہ ان کو راستہ دیتے ہیں اور مختلف چیزیں سکھاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ محبوبین جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، جبکہ جو محبوبین نہیں ہیں محبین ہیں، اور محبین ان کو معمولی بات نہیں ہے. اس کو لوگ کم کیوں سمجھتے ہیں، یہ اس پر میں نے غزل کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے واقعی مطلب یعنی کہ جس سے بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں، یعنی ہمارے لوگ جاتے ہیں اس سوچ میں کہ مجھے محبوب کیوں نہیں بنایا گیا. یا میں مرادی کیوں نہیں ہوں، میں مراد کیوں نہیں ہوں، میں مرید کیوں، اس سوچ میں جو پڑ جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا ہے اور اس کو پڑھا بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پڑھا. یہ ایک دفعہ میں نے ایک شیخ کے پاس بھیجا، چار سسر کے شیخ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں شاعری سے اتنا اثر نہیں لیتا لیکن اس نے تو مجھے ہلا دیا. یہ تو ابھی تک وجد میں ہوں.
Oh, man.
اصل میں یہی بات ہے، یعنی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب یعنی کہ اپنے در سے نہ اٹھائے، مطلب اس اپنی طرف آنے دے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ بذات خود یہ تصور لانا کہ میں ایسا کیوں نہیں، میں ایسا کیوں نہیں، یہ وہ، ہاں جی وہ شیطانی سوچ ہے. مطلب شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر شیطان اس وقت اس کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ مجھے کیوں نہیں آ، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی آدم علیہ السلام محبوب تھے نا، اور یہ اس کو محبوب ہونا چاہیے تھا، اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا، تو لیکن چونکہ اس نے بھی اپنے آپ کو اس کاتے میں ڈالنا چاہا تو کیا ہوا؟ مردود ہو گیا علیہ السلام. تو یہ عام طور پر نقشبندی طریقہ اور جذب و سلوک دونوں کے طے کرنے کا، البتہ اس میں جذب پہلے حاصل کیا اور سلوک بعد میں، الا کہ کوئی محبوبین میں سے ہو. ان کے لیے اتنی بات تو حضرت نے مکتوب نمبر 9 میں ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے لیے بھی جذب کا پہلے ہونا شرط ہے، یعنی شرط ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ الٹا کیا لوگوں نے، یعنی محبوبین کے لیے بھی جذب شرط ہے، جذب کے لیے محبوب ہونا شرط نہیں ہے. جذب کے لیے محبوب ہونا شرط ہے، محبوب کے لیے پہلے جذب ہونا شرط ہے، مطلب یہ والی بات. لیکن آگے ان کی ترتیب اللہ تعالیٰ خود ہی بناتے ہیں، چاہے مجاہدات کے ذریعے سے ان کا سلوک طے کرائے یا مراقبات کے ذریعے سے ہو، تاہم باقی سالکین کے لیے جو مدونہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے جذب قصبی حاصل کروایا جاتا ہے اور بعد میں ان کو سلوک طے کروایا جاتا ہے. آج کل بعض نقشبندی حضرات جو یہ لکھتے ہیں کہ جذب کے ذریعے بھی وصول ہوتے ہیں اور سلوک کے ذریعے بھی، ایک ایسا ہے جیسے لفٹ پر چڑھے، دوسرا جیسے سیڑھی پر چڑھے، یعنی یا تو وہ سارے نقشبندی حضرات کو محبوبین سمجھتے ہیں جس کی غلطی اوپر واضح ہو چکی ہے، یا پھر وہ سلوک سے گویا انکاری ہے اور جذب میں احوال کی تبدیلی کو ہی سلوک کر طے کرنا سمجھتے ہیں، یعنی جذب میں جو تلوین ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ مقام سمجھ لیتے ہیں، اس لیے غلطی یہاں پر لگتی ہے. اور دونوں سوچ حضرت منجد الفسانی رحمۃ اللہ کے نزدیک غلط ہے. غلطی غلطی ہوتی ہے کہ ان کو محبوب سمجھ کے کرے یا ان کو مطلب محبوب سمجھ کے ان کو جذب قصبی حاصل ہوتا ہے، تو ہاں ٹھیک بالکل، مطلب غلطی غلطی ہوتی ہے. اب سوال نمبر 11 بہت اہم سوال ہے، یہ بہت ساری چیزوں کا انشاءاللہ اسے جواب ہو جائے گا. ہم نے انتہا کو ابتدا میں درج کر لیا کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ظاہر ہے اب اس کا جہاں تک لکھنا ہے اسے تو کوئی انکار نہیں، تقریباً تمام نقشبندی بزرگوں نے، کیونکہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کے بعد جتنے بھی ہے سب یہی فرماتے ہیں، تو لہٰذا اس میں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی انکار کرتا ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ ذرا تھوڑا سا معلوم کرنا پڑے گا. مکتوب نمبر 82 مدد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند گدسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماں نہایت رادر بدایت درج میں کنیم، یعنی ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں. نقشبندی سلسلے کے بانی حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نقشبندی سلسلہ جذب سے شروع ہوتا ہے اور سلوک پر ختم ہوتا ہے، جبکہ باقی سلاسل میں پہلے سلوک طے کرایا جاتا ہے پھر جذب کے ذریعے ان کی تکمیل ہوتی ہے. جذب، اچھا یہ تشریح ہے، یہ تشریح مطلب بریکٹ میں. اب آگے حضرت کے، جذب چونکہ قلب ہوتے اور قلب نفس اور روح کے درمیان برزخ ہوتے، اس کے ایک طرف اگر نفس سے دوسری طرف روح ہے، لہذا نقشبندی سے میں جذب کا کچھ حصہ روحی بھی ہوتا ہے، جذب کا کچھ حصہ روحی بھی ہوتا ہے، اور جو کہ انتہا میں منتہیوں کو حقیقتاً حاصل ہوتا ہے. اس کا اس سلسلے میں ابتدائی میں تعارف کروا دیا جاتا ہے، یعنی کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بذات خود یہ قصبی ہو گیا نا، مطلب یعنی کوئی طریقہ اس کے لیے استعمال کروا دیا جاتا ہے، جس کا اندراج فرمایا گیا. دوسرے سلاسل کے حضرات کے ہاں اس کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں، حضرت فرماتے ہیں کوئی باقاعدہ، اس وجہ سے نقشبندی سلسلے میں بعض استعداد والے حضرات اس مقام میں منازل سلوک طے کیے بغیر بھی ارباب سلوک کے مشابہ ایک طرح کے فنا و بقا کو حاصل کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ گویا کہ ظاہری طور پر ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے. نقشبندی سلسلے میں نطائف کے دور کا ایک پورا نظام ہے جو دوسرے سلاسل میں اس طرح نہیں ہے، پھر مراقبات کا سلسلہ وغیرہ وغیرہ. حتانوی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں ابتدا میں اسالک کو حاصل کرا دیتا ہوں. کسی نے کہا ابتدا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں سنت پر لگا دیتا ہوں، اور سنت میں چونکہ جذب ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے کھینچ لیتا ہے، جب اللہ نے اس کو کھینچ لے تو بعد میں پہنچا بھی دیتا ہے، اس سے بہرحال کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہی بات حتانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی، حالانکہ حتانوی رحمۃ اللہ کا طریقہ چشتی تھا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کا معیاری طریقہ یہی ہے، کیونکہ آج کل ابتدا سے مجاہدہ کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ مجاہدہ کے لیے بھی کسی قدر جذب کی ضرورت ہے، اگر یہ نہ ہو تو کوئی مجاہدہ نہیں کر سکتا. روح کو بدن کے ساتھ تعلق حاصل ہونے سے، حضرت فرماتے ہیں یہ تھوڑی سی تشریح تھی، روح کو بدن کے ساتھ تعلق حاصل ہونے سے پہلے یعنی عالم ارواح میں اپنے مقصود کی طرف ایک قسم کی توجہ حاصل تھی. جب روح بدن میں آ گیا تو بدن کے تقاضوں مشغولی کی وجہ سے وہ توجہ ظاہر ہو گئی، نقشبندی سلسلے کابرین نے اس توجہ کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک کسبی طریقہ وضع کر لیا، لیکن روح کے اپنے بدن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے قلب پر روح اور نفس دونوں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے جب قلب پر اس توجہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو روح اور نفس دونوں کی جامع توجہ ہوتی ہے، یعنی وہ نفس سے بھی متاثر ہوتی ہے اور روح سے بھی، اس لیے اس توجہ سے نفس کے اثر کو دور کرنے کے لیے کیا سلوک طے کرنا لازم ہوتا ہے، پر جب سلوک طے کر کے سالک فنا نفس کا مقام حاصل کرتے ہوئے روح کے فنا حاصل کر لیتے ہیں تو روح کو اب جو توجہ اپنے مقصود کی طرف حاصل ہوگی وہ اس توجہ سے مختلف ہوگی جو روح کو بدن سے متعلق ہونے سے پہلے حاصل تھی۔ ہاں جی، کیونکہ روح کو اس وقت کسبی فنا حاصل نہیں تھی، موجود توجہ فنائے نفس و روح کے بعد کسبی طور پر حاصل کی گئی، البتہ جو ابتدائی سلوک میں کسبن حاصل ہونے والی توجہ صورتاً انتہائی سلوک پر حاصل ہونے والی توجہ کی طرح ہوتی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صورت و حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بدخواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے حیات کو ہدایت میں درج کرنے کا فرمان اس طرف اشارہ ہے کہ وہ توجہ روحی کو حاصل کرنے کا یہ کسبی طریقہ کہیں اور نہیں ہے، لیکن اس پر رکنا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو حقیقت کو پانے کے لیے سلوک طے کرنا ہوتا ہے۔ اس ملفوظ کے ان الفاظ میں ذکر شاید اس لیے فرمایا کہ سالکین کو اس کے حاصل کرنے کا شوق ہو۔ اس جگہ ایک نقطہ کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ روح کو بدن کے ساتھ تعلق ہونے سے پہلے اپنے اپنے مقصود کی طرف ایک قسم کی توجہ حاصل تھی، اور جب روح بدن کے ساتھ متعلق ہوئی تو وہ توجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ اس سلسلہ عالیہ کے اکابرین نے سابقہ توجہ کے ظہور کے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے، لیکن چونکہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اس لیے توجہ قلبی موجود رہتی ہے جو نفس اور روح کے توجہ کی جامع ہے۔ اس میں شک نہیں کہ توجہ روحی توجہ قلبی میں مندرج ہے، لیکن وہ توجہ روحی جو منتہیوں کو فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی بقا حقانی وجود کے ساتھ ہے، جس کو ہم بقا باللہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ وہ توجہ روحی جو قلبی توجہ کے ضمن میں ہے، بلکہ روح کی توجہ جو بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے تھی، وہ ایسی توجہ جو باوجود ہستی روح کے ہونے کے فنا نے اس کی طرف رانی پائی، اور روح کی ہستی کے وجود کے ساتھ روح کے توجہ کے درمیان اور روح کے فنا کے ساتھ روح کے توجہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ لہٰذا اس توجہ روحی مندرجہ کو نہایت کہنا اس اعتبار سے کہ وہ روحی کی توجہ ہے، کیونکہ نہایت میں صرف یہی توجہ باقی ہے، یعنی اس کی طرح ہے۔ لہٰذا بدایت میں نہایت کے اندراج سے مراد یہ ہے کہ نہایت کی صورت بدایت میں مندرج ہے، نہ کہ نہایت کی حقیقت، کیونکہ ان کا بدایت میں اندراج محال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ صورت یہ حضرت فرماتے، ہو سکتا ہے کہ لفظ صورت اس لیے نہ لائے ہو کہ اس راہ کے طالبوں میں ترغیب شوق پیدا ہو، حقیقت یہی جو میں نے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے بیان کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو اندراج والی بات ہے وہ صرف اور صرف اس کو مطلب گوئے کہ قصباً اس طریقے سے حاصل کرنا ہے کہ وہ اس کی طرح نظر آئے، گوئے کہ شوق و ذوق اس کی طرح پیدا ہو جو اس میں پیدا ہوا تھا، اس کی طرح شوق و ذوق پیدا ہو اور اس کو سلوک میں استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو چیز بعد میں پیدا ہونی تھی فنائیت کے بعد وہ چیز ادھر پیدا ہوئی، کیونکہ فنا ہے ہی نہیں، ابھی تو اس نے سلوک کے ذریعے سے فنائیت حاصل کرنی ہے، تو جب تک اس نے فنائیت حاصل نہیں کی اس کو وہ جذب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو اس وقت جذب مقام قلب والا حاصل ہو گیا، مقام قلب سے نکلنے والا جذب اس کو حاصل نہیں ہے ابھی، جو فنائی روحی کے بعد ہے آج وہ اس کو ابھی حاصل نہیں ہے۔ تو اصل میں بات یہ کہ یہی چیز لوگ نہیں جانتے، اور ان الفاظ کو لے کے ایسے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس پر کسی بات کو بھی ساتھ نہیں لاتے، حالانکہ حضرت نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت کے فیض و برکات سے زیادہ حصہ نصیب فرمائے، اور جس طرح یعنی دل سوزی کے ساتھ حضرت نے بات کی، بلکہ حضرت نے تو ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی اسباب سے کہاں تک بھاگو گے، سلسلہ میں داخل ہونا بھی تو ایک سبب ہے، سلسلہ میں داخل ہونا بھی تو ایک سبب ہے۔ آج تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو یعنی کوئی بات، کیونکہ وجہ کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو سارے طریقے ہیں، اور طریقے مقصود نہیں ہوتے، وہ ذریعے ہوتے ہیں، صرف ذریعے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ کسی کے لیے ذریعہ آپ بناتے ہیں مدون کر کے، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، تو جو محبوبین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، وہ ہمارے ڈومین میں ہے ہی نہیں۔ اب حضرت نے بعض دفعہ اپنے حوالے بیان کیے اور حضرت محبوب تھے، ایسے کوئی انکار کر سکتے، حضرت تو اپنے محبوب ہے، کیونکہ حضرت کا ایک مکتوب شریف ہے، کون سا مکتوب شریف تھا جس کی تشریح پر حضرت نے فرمائی تھی، 121 تھا، جس میں حضرت نے اپنے کچھ ایک مکتوب شریف کی تشریح فرمائی تھی کہ اس میں حضرت نے اپنے بارے میں کچھ باتیں فرمائی تھی جس پر لوگوں نے بڑا شور و غوغا کیا تھا، پھر اس کی تشریح حضرت نے دوسرے مکتوب میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی، مکتوب 87 میں حضرت نے بات کی تھی نا، اس کی تشریح غالباً 121 میں دکھے، اس پر ہم نے الحمدللہ 6 قسطوں میں ماشاءاللہ اس پر بڑی تشریح نوٹ مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ معارف ہیں، اور حضرت نے وہ معارف جو اپنے بیان فرمائے تھے اس میں حضرت نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی ہیں، وہ جو عجیب عجیب باتیں اس سے لوگ کنفیوژن ہوئی، حتیٰ کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کنفیوژن ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کچھ مطلب اس کے بارے میں کچھ بات، پھر حضرت کو تحقیق ہو گئی تو انہوں نے تو رجوع کر لیا، لیکن کچھ لوگوں نے بہت شور شرابہ کر لیا تھا، تو اس پر حضرت نے 121 مکتوب نمبر میں پوری تفصیل بیان فرمائی تھی اور اپنا محبوبیت والی بات بالکل عیاں فرمائی تھی کہ میرے ساتھ معاملہ بالکل اور ہے، اس وجہ سے آپ لوگ ان چیزوں کو اس معنی میں نہ لیں، یہ مطلب یہ ہے کوئی اسپیشل کیس ہے، اور اسپیشل کیس تو اسپیشل کیس ہی ہوتا ہے، ہاں جی، تو یہ مطلب وہ اس وہ والی بات ہے۔ تو حضرت نے بعض دفعہ اپنے جو احوال بیان کیے جس میں یہ فرمایا کہ اس ضمن میں حاصل ہو جاتی ہے چیزیں، تو یہ محبوبین کے لیے، محبوبین کے لیے بغیر اس کے بھی اگر حاصل ہو جائے تو اس میں کون کہہ سکتے، ان کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم محبوبین کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے بارے میں نفیان کچھ کہتے ہیں نہ مثبتاً کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس میں نہیں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہاں البتہ جو محبین ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو منیبین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنائے ہوا ہے، اور سارے سلسلے ہیں، ہر سلسلے کا اپنا اپنا پروسیجر ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، جس طریقے سے بھی کوئی کمال حاصل کر لے ٹھیک ہے، ان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما دے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نقشبندی سلسلے سے ہی حاصل کرے، کوئی چشتی سے حاصل کرے، کوئی سروردی سے حاصل کرے، کوئی قادری سے حاصل کر لے، کوئی شاذلی سے کر لے، کوئی قبروی سے حاصل کر لے، وہ اسے میں کیا، وہ تو اصل مقصد تو اللہ کو پانا ہے، اصل مقصد تو کسی سلسلے کو نہیں لینا، تو جو چیز مقصود ہے وہ تو اللہ کو پانا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر لیں، اللہ نے جیسا کسی کو بنایا ہو، اب میں چشتی بزرگ کے ساتھ تھا اور پیور چشتی تھے، یعنی خود ایک رجسٹرار تھے وہ آئے یونیورسٹی میں، وہ آئے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چٹ دے دیا، وہ چٹ لے کے میں ایک بہت بڑے پنڈال تھے اس کی طرف چلا گیا، تو وہ پنڈال کافی بڑا تھا، لوگوں نے کہا نہیں آپ آگے جائیں یہ جگہ آپ کی نہیں، تو کہتے میں اور دوسرا پنڈال ہے وہاں چلا گیا، وہاں پر بھی لوگوں نے مجھے کہا نہیں آپ آگے جائیں آپ کی جگہ نہیں، تو تیسرے پنڈال پہ گیا تو وہاں پر میں اندر چلا گیا، اندر چلا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا پنڈال ہے، تو وہاں جب گیا تو درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے آپ کو چٹ دے دیا، آپ نے اس کو پڑھ لیا، وہ جیب میں رکھ لیا، پھر میں جا گیا، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں یہ بات ہے کہ ہمارا سلسلہ بھائی چشتی ہے مطلب جڑا ہوا ہے، متصل ہے، البتہ آپ کی خدمت میرے حوالے ہو گئی، یعنی یہ والی بات ہو گئی، تو اب حضرت نے صاف فرمایا تھا حضرت کا نسبت بالکل چشتی تھی اور کوئی بھی اس میں وہ نہیں تھا، لیکن جس وقت حضرت نے مجھے فرمایا کہ مجھے پہلے بھی شک تھا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے اور اب تو بالکل یقین ہو گیا، اور پھر اتنی دعائیں دی کہ وہ دعائیں ابھی میرے دل خوش ہو جاتے اس سے الحمدللہ کہ بہت دعائیں دی، تو اب دیکھو ایک چشتی بزرگ کسی کے نقشبندی نسبت پر اتنا خوش ہو رہا ہے، یہی تو اخلاص ہے، ہمیں اس سے وہ تو غرض نہیں، اب میرے پاس اگر کوئی آ جائے کوئی قادری آ جائے تو کیا میں خفا ہوں گا، میں تو بہت خوش ہوں گا کہ مظاہر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کی توفیق دے رہے، تو ہاں بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے، بعض تو یعنی یہ ہمارے جو قادری سلسلے کے بزرگ تھے، یہ ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب کے شیخ تھے، تو درس مولانا صاحب اس کو کہتے تھے مردان میں تھے، تو ان کے پاس جب گئے بیعت ہونے کے لیے تو انہوں نے ان کو بیعت کر لیا، اور رات کو خواب میں اسی درس مولانا صاحب نے دیکھا کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے ان کو ہار پہنا دیا، کہ گویا کہ مطلب چونکہ میرا نواس آیا آپ کے پاس تو مطلب یہ ہے کہ وہ انڈورس کر لیا، تو اب دیکھو وہ ہوتا خوش ہوتے ہیں مزاج مطلب یعنی خدمت کا موقع ملتا ہے، اس سے تو ان کو دعائیں ملتی ہیں، ان سے تو ان کو ماشاء اللہ فیض ملتا ہے، تو لہٰذا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ میں اس بارے میں کہہ دوں کہ نہیں میرے پاس چشتی آ جائے یا میرے پاس نقشبندی آ جائے، میرے پاس قادری آ جائے، میرے پاس سروردی آ جائے، ان معاملوں میں پڑھتے نہیں، ہاں البتہ ہر سلسلے کے اپنے اپنے افادیت کو مانتے ہیں، ان کے مقامات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہر سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، ہاں جی، تو ہم سب کے مطلب سامنے جو ہے نا وہ مطلب ظاہر تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ان کا فیض بھی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جتنے سلاسل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے شعبے دین کے، جتنے دین کے شعبے ہیں، اگر مجھے سب کے ساتھ محبت ہے اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں تو میں مصروف ایک میں ہوں لیکن سب کا فیض مجھے مل رہا ہے، سب کے جڑنے کا فیض جو ہے نا مجھے مل رہا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے، تو میں کیوں نہ ان کے ساتھ ہو جاؤں؟ مجھے آخر کرنا کیا پڑ رہا ہے؟ میں دعائی کر رہا ہوں نا ان کے لیے، تو دعا کیا ہے؟ مشیت الہی کے ساتھ ہونا ہے نا، مشیت الہی کیا ہے کہ آخر اللہ پاک نے اس شعبے پیدا فرما دیے، اب میں ان شعبوں کی اگر قدر کرتا ہوں تو میں مشیت الہی کا احترام کر رہا ہوں، اب میں اپنے نفس کو درمیان میں لاؤں کہ نہیں چونکہ میں صوفی ہوں لہٰذا یہ تبلیغ ٹھیک نہیں ہے، میں جو صوفی ہوں تو یہ جہاد ٹھیک نہیں، میں صوفی ہوں تو یہ چیز نہیں، اخلاص کی علامت ہے یہ، بھلا ہم چاہتے ہیں کہ سب سلسلے چلتے رہیں، یہ سب شعبے چلتے رہیں اور سب افراد جتنے بھی خیر کی طرف آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. جی بالکل، ہاں خوشی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بس یہی بات ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے.